ونصلي
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم محترم مہمانان گرامی اور معزز خواتین حضرات، الحمد للہ تعالی آج ہم یوم اقبال کی اس نہایت ہی پروقار اور پرتمکنت اپنے جسم میں حاضر ہیں، اور یہ سعادت ہمارے اس کے لیے آ رہی ہے کہ ہم افکار اقبال سے آگے بھی حاصل کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کسی کے اقبال کو اپنی اصل نکھار کے ساتھ جس قدر آج اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جب ذہن پراگندہ ہے، فکر متشدد ہے، سوچ منتشر ہے اور عمل مزمحل ہے، شاید اس سے پہلے اس قدر نہ تھا. بزم اقبال، مجلس اقبال بجا طور پہ مبارکباد کے مستحق ہے، جو محترم جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں اہتمام کے ساتھ اور پورے انتظام کے ساتھ اس مجلس کا انعقاد کرتی چلی جا رہی ہے، اور ملک کے اہل فکر دانش جمع ہو کر عوام و خواص کو فکر اقبال کے نور سے مالا مال کرتے ہیں. صاف ظاہر ہے قلت وقت کے پیش نظر فکر اقبال کے مختلف گوشوں پر اجمالی گفتگو اتنی مفید نہیں ہوتی. مجھ سے پہلے یقیناً بڑے بڑے صاحبان فکر اور صاحبان علم جو فکر اقبال کے باب میں سند کا درجہ رکھتے ہیں خطاب فرما چکے ہیں، اور میری حیثیت تو محض ایک ناقص مبتدی سے زیادہ نہیں ہے. تاہم اپنی بے بذاتی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ یوم اقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منایا جا رہا ہے. اس نسبت سے جس موضوع کا آج کی گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے اقبال اور پیغام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات یہ اسی فرما لیجیے کہ اسلام میں یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مانوی تعلق کو ایمان کہتے ہیں. بہتر نبوت کے ساتھ مانوی تعلق ہی ایمان. اس تعلق کے تین درجے، اس اعتبار سے ایمان کے بھی تین رتبے ہیں. پہلا درجہ اس تعلق کا، مانوی تعلق کا، تعلق اعتقادی ہے. دوسرا درجہ تعلق حبی ہے. تیسرا درجہ تعلق عشقی ہے. تعلق اعتقادی زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق سے عبارت ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اس تعلق اعتقادی کا سند اطاعت اور نصرت رسول ہے. یہ اعتقادی تعلق اقرار و تصدیق کا اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلق استعمال کر لے تو پھر یہ سمر کی طور پہ اطاعت و نصرت رسول کی شاہراہ پہ چلے، اس سلیقے کو انجام. جب یہ تعلق اعتقادی کچھ عروج کی منزلیں طے کرتا ہے، اسے نمو اور کمال ملتا ہے، تو پھر یہ تعلق حدی سے بدلتا ہے. یہ تعلق حدی کا ثمر اتباع تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر تعلق حدی میں جب مزید نکھار آتا ہے، اسے کمال ملتا ہے، یہ اپنی درجہ تمامیت پر پہنچتا ہے، تو یہ تعلق عشقی سے بدل جاتا ہے. اور تعلق عشقی کا ثمر ثنا فی الرسول کا مقام. جن لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق عشقی نصیب ہوتا ہے، یہ اس کے نتیجے میں ثنا فی الرسول گردانے جاتے ہیں. یہ بات جو مسلم رہے کہ نچلے درجے کے تعلق میں اوپر کے درجے کا تعلق شامل نہیں ہوتا، مگر ہر اوپر کے درجے کے تعلق میں نچلے درجے کا تعلق خود بخود شامل ہوتا ہے. یہ تعلق اعتقادی خود بخود تعلق حدی اور عشقی کو مستلزم نہیں ہوتا، مگر تعلق حدی تعلق اعتقادی کو شامل ہے. اسی طرح تعلق عشقی اعتقادی اور حدی دونوں تعلق کی جہتوں کو شامل ہے. اب میں تقریباً اس تصور کو واضح کرتے ہوئے فقط اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو ایمان میں جو کمال ملا، اگر ان کا اصلاح اور ان کی سیرت سوانح ہوتا منظر رائے مطالعہ کیا جائے، اس حقیقت کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں رہتی اور کوئی اشکال ابہام اور اتباق انسان ذہن میں باقی نہیں رہ جاتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عشقی تھا، اور وہ ثنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے. جس کو تعلق جتنے بڑا درجے کا نصیب ہوا، اس نے ایمان میں اسی قدر اونچا رتبہ پایا. میں صحیح بخاری کی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ علامہ کے اس پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں. اسلامی نقطہ نظر سے صحابہ کرام کا یہ تعلق عشقی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کیسا تھا، اس کی ہزار ہاں مثالیں کتب حدیث کی ذخیرے میں موجود ہیں، مگر میں صحیح بخاری کی ان میں سے ایک صحیح روایت کی صرف اس وقت بطور ریفرنس کی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب وصال قریب آیا تو آخری انجام میں نکاح ہو گئی، اور آپ اس قابل ظاہر نہ تھے کہ باہر تشریف لا کر جماعت کرواتے، سو آپ نے نماز اندر پڑھنا شروع کی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ صحابہ کرام کو جماعت کرائے. سی بھاری کے الفاظ ہے، انا ابا بکر کانا یصلی لہم فی واجع النبی الذی توفی فی حتی اذا کان یوم الاثنین. پیر کا دن آ گیا، وہ نماز صحابہ کرام کو تنگانہ جماعت سے کرواتے تھے، لیکن صفوف کی صلاۃ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام حالت نماز میں صف در صف کرے تھے، جماعت جاری تھی. حدیث کے الفاظ میں ہوں صفوف کی صلاۃ، یعنی نماز کی حالت میں کھڑے تھے صف در صف، صفوف کی صلاۃ نہیں، یعنی نماز کے لیے صفے بنائے نہیں کھڑے تھے، بلکہ نماز ہو رہی تھی، نماز میں صف در صف کرے. فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترا تجرا ینظر لما وهو قائم کان وجہ فتبسم کان وجہ ورقت مصحف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبیعت مقدسہ میں کچھ اضافہ محسوس فرمایا، آپ اٹھے اور دروازے کے قریب تشریف لائے، دروازے کا پردہ ہٹایا اور دیکھنا چاہا کہ میری امت کس طرح متحد ہو کر میرے حکم کی تعمیل کر رہی ہے اور میرے مقرر کردہ امام کی اتباع میں نماز پڑھ رہی ہے. اس نظارے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے تھے، آپ نے اپنے در اقدس کا پردہ ہٹایا. علماء حدیث و تفسیر اور شاعری بیان کرتے ہیں کہ حضور اسلام کے پردے کے ہٹنے سے چہرے اقدس کی نیلامی جھلک کا پرتو پڑا، اس چمک نے صحابہ کرام کو آگاہ کر دیا کہ اس طرف نیر آ گئے ہیں، یا پردے کے ہٹنے کی آواز نہیں آگاہ کرتی. تو صحابہ کرام نے پلٹ کر کے دیکھا تو کہتے ہیں کہ حضور اسلام اس نظارے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، تبسم آپ کے چہرے اقدس میں چل رہا تھا، اور وہ متبسم چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا. کم نہ وجہ برکت نہ خاصیں. صحابہ کرام نے نور علیہ السلام کی زیارت کی. فہمنا ان نختتم من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس دیدار صحت آسان میں اس قدر غرق ہو گئے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم نور کے دیدار کی خوشی میں بے خود ہو کر نماز نکلے ہو جاتے. یہ بے خودی, یہ مسرت, یہ نصاق, یہ کیسے سلو اس عالت تک جاتا تھا. ساتھ ظاہر ہے اس وقت یقیناً جس طرح علامہ اپنے کلام میں عقل اور عشق کا موازنہ کرتے ہیں, وہاں بھی عقل اور عشق کا یقیناً مخاطبہ ہوا ہوگا صحابہ سے. عقل کہتی ہوگی کہ تم اپنا چہرہ کعبے کی طرف سے نہ پھیرو. عشق کہتا ہوگا کوئی بات نہیں, اگر ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے. عقل کہتی ہوگی اگر تمہارا چہرہ اس سمت سے پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, قضا ہو جائے گی. مگر عشق کہتا ہوگا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں سب ادا ہوں. صحابہ کرام, صحابہ کرام کی توجہ ادھر پھر گئی, چہرے پھر گئے. یہ تو مقتدیوں کا عالم تھا. اور امام کی یہ تحقیق تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ نظارہ بھانپا, سناتا تھا ابھی بکر علاقے وزن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الصلاۃ, انہوں نے مصلی چھوڑ دیا. پہلے سب کے آنے لگے اس خیال سے کہ شاید حضور علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. جب حضور علیہ السلام نے یہ سب نظارہ دیکھا تو مسکرا دیے. تو اشارہ لینا نتیم سلا تم آج کا فکر, آپ نے فرمایا کہ صحابیوں تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے, اپنی نمازیں مکمل کر لو. اور آپ نے پردہ گرایا اور اس کے بعد واپس تشریف لے گئے. اس واقعے کو میں نے صحیح بخاری کی روایت صحیحہ کو اس لیے بیان کیا کہ طرف سے آئی ہے یہ روایت, اس لیے بیان کیا کہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیا مہد اعتقادی تھا. اگر مہد اعتقادی تعلق تھا تو وہ اعتقادی تعلق نالا کے نماز میں اس عمل کا تقاضا نہیں کرتا. اگر مہد بدھی تعلق تھا وہ بھی عمل کے اس حد تک چلے جانے کی دراز کا قائل نہیں. یہ تعلق تعلق عشقی تھا جنہوں نے یہ بات بھی بلا دی کہ ہم کس حال میں کھڑے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے عشق میں محبت میں اس حد تک مستغرق ہو گئے کہ وہ اپنے اس حال کے لیے خبر ہے. تو یہاں تو صحابہ نے حضور کے مسکراتے ہوئے چہرے کو کھلا ہوا قرآن کہا ہے. مجھے سید ابو بکر غزنوی مدینے کا کی بات یاد آ رہی ہے. نہ اس زمانے پنجابی یونیورسٹی میں ایم اے کا طالب علم تھا. کئی بار اجتماع میں ایک اچھی خطاب کا موقع ہوتا. وہ بزرگ تھے انگریز یونیورسٹی میں, تو جب کبھی خطاب کرتے وہ صاحب ذوق آدمی تھے, جو بات کو موڑ کر کسی نہ کسی بہانے ضرور اس شعر پر لاتے تھے. اور وہ حضور اسلام کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہوئے اس مقام پر یہ شعر پڑھتے کہ مس ہنسے را ورق ورق دی دم ہیج صورت نہ مثل صورت ہو. صحابہ کرام کا یہ تعلق عشقی ہے جس نے انہیں اس درجہ کمال ایمان کی حالت سے نوازا. آج ہم جب مطالعہ کرتے ہیں فکر اقبال کا تو میں بلا مبالغہ علا وجہ تحقیق آج ہی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ کا پورا کلام حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق عشقی کی دعوت دیتا ہے. علامہ نے اپنے فکر کے ذریعے, اپنے خطوط کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے جس ایمان کے تصور کو متعارف کرایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان علامہ کی نگاہ میں ہے ہی فقط ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق عشقی کا نام. علامہ نے تعلق عشقی ہی کو ایمان قرار دیا. آج ہم اپنی گفتگو میں چند حوالے علامہ کے فکر کے اور ان کے کلام کے اس تصور کو اجاگر کرنے کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں. علامہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ عصر حاضر کا جو مادی فکر اور مادی تہذیب کی یلغار سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا, بلکہ جس کی اپنی ایمانی وجدانی روحانی قدریں مادی فکر کی قدروں کے شراب سے بہتی جا رہی ہیں, علامہ جا بجا اس اثر رواں سے شکوا کرتے ہیں. اور شکوا کے الفاظ میں کرتے ہیں, علامہ فرماتے ہیں اس اثر رواں سے شکوا کرتے ہیں کہ اصر ماں مارا جما دیوانہ کر, اصر ماں مارا جما دیوانہ کر از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر, کہ ہمارے زمانے نے ہمیں اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا ہے. اس عصر رواں نے ہمیں اپنی پہچان اور معرفت سے محروم کر دیا ہے. اس طرح یہ بیگانگی جو عصر رواں نے ہمیں اپنے آپ سے دی ہے,
اس کا سبب ہے کہ اجمال مصطفیٰ بیگانہ کر، کہ اس عصر رواں نے ہماری نگاہوں کو حسن و جمال چہرہ مصطفیٰ سے بیگانہ کر دیا. اب ہماری نگاہیں اس پیسر حسن کی طرف نہیں اٹھتی بلکہ دیگر طے کرانے حسن کی طرف متوجہ ہوتی. جب سے یہ شناسائی کا رشتہ ٹوٹا ہے ہم اپنی حقیقت اور خودی سے بھی ناشنا ہو گئے. اقبال اس تصور کو اجاگر کرتے ہوئے آگے سے بیان کرتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ریش ڈبر بھر در گوشائے دامانوس، ذات ملت راہ حیات اب عشق اوس، برگ سازے کائنات اب عشق اوس. اس ملت اور اس قوم اور اس امت کی زندگی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے عبارت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس گلشن کائنات میں جتنے برگ وار نظر آ رہے ہیں اور جتنی تازگیاں نظر آ رہی ہیں اس کا سبب بھی فقط عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہو جانا. روح را جز عشق آرام لے، عشق ریت کو پورا شام لے. اس روح کو حضور کے عشق کے بغیر کبھی آرام نہیں ملتا. ہم وقت مسترد ہے، منتخب ہے، ماہیت کی طرح ترقی ہے. اس قیدر خاکی میں اس کو حضور کے عشق بغیر کوئی آرام نہیں، اور حضور کا عشق وہ دل ہے جس کی کوئی شام نہیں. اگر عشق کسی کو وہ نصیب ہو جائے تو گویا وہ ایک ایسے دل میں داخل ہوتا ہے کہ جو دل خود ابدی زندگی پا لیتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علامہ کا یہ پیغام ہے عشق رسول فقط پیغام کی حد تک نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ریگولیشن نس نس میں عشق رسول ایک زندہ و جاوید حقیقت بن کے اترا ہوا ہے. وہ زبانی عشق کا پیغام نہیں ہے جو ہم آج لیے پھرتے ہیں، جس کو ہم آج اپنی تحریروں اور تحریر کی زینت بنا رکھا ہے، جس کا کوئی تعلق زندہ حقیقت کے ساتھ نہیں ہے. علامہ جس عشق رسول کی بات کرتے ہیں وہ عمل میں ایک زندگی میں نس نس میں اترا ہوا ہے. اس لیے علامہ فرماتے ہیں فی بنانے مصطفیٰ خانم ضرور از خجالت آپ بھی گردد وجود. جب میں اپنے آقا کو مخاطب کرتا ہوں اور اردو پر درود و سلام کرتا ہوں تو اپنے حال کو دیکھ کر شرم اور ندامت کے ساتھ پانی پانی ہو جاتا. کسی نے علامہ سے سوال کیا کہ آپ حکیم الامت کس طرح بن گئے، یہ نسخہ ہمیں نہیں بتائیے حکیم الامت بننے کا. علامہ نے جواب دیا کہ میں نے 1 کروڑ بار اپنے آقا پہ درود پڑھا ہے، تم بھی کہہ لو حکیم الامت بن جاؤ. آپ نے اس سے یہ سبق دیا بس دیا 1 کروڑ بار. یہاں جو بات قابل توجہ ہے، علامہ نے فکر انقلاب بھی ہے، علامہ نے معاشی انقلاب کا فکر بھی ہے، علامہ کے ہاں سیاسی تغیر کا فکر بھی ہے، علامہ کے ہاں حریت انسانیت کا فکر بھی ہے، علامہ کے ہاں بحالیت عزت و شرف انسانی کا فکر بھی ہے، علامہ کے ہاں آزادی ہند کا فکر بھی ہے، علامہ کے ہاں مسلم قومیت کے تشہد کا فکر بھی ہے، علامہ کے ہاں اسلامی شریعت کی بحالی کا فکر بھی ہے، علامہ کے ہاں پوری امت مسلمہ کے اتحاد اور ہدانگت کا فکر بھی ہے، علامہ کے افکار کی بہت سی جہتیں ہیں، علامہ کے ہاں اشتہاد کا فکر بھی ہے، جنوب اور تاثر کو توڑنے کا فکر بھی ہے. مگر یہ سارے افکار کے مختلف گوچے ایک طرف اگر علامہ سے سوال کریں کہ کیا اس فکر کی ان رنگینیوں اور فکر کی ان روشنیوں نے اور فکر کی ان عظمتوں نے آپ نے حکیم الامت کے مقام پر فائز کیا، ان کا جواب نفی میں ہے. فرماتے ہیں یہ سارا فکر میرے وجود سے ٹوٹا مگر اس فکر نے مجھے حکیم الامت نہیں بنایا، حکیم الامت مجھے حکمت محمدی نے بنایا. حضور کے ساتھ اس تعلق عشق نے حکیم الامت بنایا. اس نتیجے میں علامہ بیان کرتی ہوں حضور علیہ السلام کے ساتھ اب وہ تعلق عشق کی کس نوعیت کا تصور کیا رکھتے ہیں اپنے ذہن میں. فرماتے ہیں وہ دانا اے قبل ختم رسول مولا اے کل جس نے غبارے راہت بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تا. پہلے شعر میں پہلے حصے میں علامہ نے مطلع نبوت کے حوالے سے 3 نقطے بیان کیے. دانا اے قبل یعنی حضور علیہ السلام کی حکمت کمال علم کی بات کی اور فرمایا کہ سب راستوں کا دانا وہی ہے. آج ہم اس دانا اے قبل کے بتائے ہوئے جادہ فکر جادہ سے ہٹ کر اور راستوں کے متلاشی ہیں. کوئی مغربی استعمار اور سامراجیت اور مغربی اشتراکیت کی فکر کی راہ تلاش کرتا ہے، کوئی مغربی سرمایہ داریت کی راہ تلاش کرتا ہے، کوئی اس حوالے سے اسلام کے فکر کی بات کرتے ہوئے ہندو جمہوریت کو اسلام کے جسم سے نکال کر اسلام کے سیاسی جسم کو تنے برتا بنانا چاہتا ہے، اور کوئی اسلام کے مغربی جمہوریت کا لبادہ اڑا کر اس کے تصور شورائیت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. ہم ان راستے سے ہٹ گئے، دلی کا ڈر ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنا دامن طلب دراز کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور مختلف افکار اور نظریات کے ظاہری تحلب سے ہم مرور ہیں، علامہ دین کی پرورش مغرب کے فکر و فن میں ہوئی، مغرب کے علم و فلسفہ میں ہوئی، مغرب کی تہذیب و ثقافت میں ہوئی. اگر ان سے پوچھیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب راہ ناقص ہیں. اگر چاہتے ہو یہ کوئی ایک راہ جانتا ہے، کوئی دو راہ جانتا ہے، چاہتے ہو کہ کوئی ایسا دانا ملے جو ساری زندگی کی شاہراہوں سے واقع ہو، تو وہ صرف محمد عربی کی ذات ہے. یہ کمال علی، یہ دانا ہے سب. ختم الرسل، یہ حضور کی ختم نبوت کا مرتبہ ہے، جہاں سارے کمالات و نبوت آ کر ختم ہو جاتے ہیں. اور مولا کل، جس نے یہاں مولا کل کہہ کے حضور کو مر جائے ہر خاص و عام بنا دیا، کہہ دیا میرا منبع فیض کائنات کے ہر پتے والا کے لیے منبع فیض اسی مولا کل کی ذات ہے. تمام کمالات کے لیے منبع فیض اسی ختم رسول کی ذات ہے. اور ہر فکر و فن کے لیے منبع فیض اسی دانا سبل کی ذات ہے. یہ حضور اسلام ہر اعتبار سے ہر چیز، ہر کمال و فکر کا مصدر بھی حضور ہے، مرجع بھی حضور ہے. یہ کہہ کے فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے راحت و بخشا فروغ وادی سینہ، پھر اس تعلق عشقی کو بڑھا کر مقام ثنا پہ رسول تک چلے جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق مستی میں، یہ تعلق عشقی کی بات کر رہا ہوں، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تا. اور پھر یہ مقام تعلق عشق کا نامہ کو جب مقام خود مقام فنائیت تک پہنچاتا ہے، خود فنا سے رسول ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم تم، یہ خطاب کرتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم تم کشتی و دریا و طوفانم تم. اے آقا میرا علم بھی تو ہے، میرا فکر بھی تو ہے، میرا ذکر بھی تو ہے، میرا عرفان بھی تو ہے، میری کشتی بھی تو ہے، دریا بھی تو ہے، طوفان بھی طوفان بھی تو ہے، کنارا بھی تو ہے. یہ مقام ثنا سے مسلم سے جو علامہ پاتے ہیں. اور پھر کس محبت سے، کس چاہت سے علامہ اس سرزمین مدینہ کو، اس محبوب کے شہر کو تکتے ہیں. کہتے ہیں خاک یثرب از دو عالم کچھ کر. اب دو عالم میں تو عرش و اللہ بھی ہے، اس دو عالم میں آسمانی آفاقی کائنات بھی ہے، عالم بالا بھی ہے، عالم فلک بھی ہے، اس دو عالم میں جنت بھی ہے، اس دو عالم میں دنیا بھی ہے. ظاہر جنت کی تلاش کرتا ہے، عادت جنت کی نعمتوں کی تلاش کرتا ہے، مگر جسے تعلق عشق نصیب ہے وہ اپنی زہد و ورا تقوی اور عبادتوں کے باوجود وہ جنت کی نعمتوں کا لالچ نہیں رکھتا، اسے تو صرف شہر محبوب کی طلب ہے. خاک یثرب از دو عالم کچھ کر، آنکھ رکھ شہرے کہ آ جا دل بھر. مدد تو یہ ہے کہ وہاں دل بھر رہتا ہے. اگر آپ علامہ کے اس کلام کو غور کریں، ایک ایک لفظ تعلق عشق کی روشنی کو پھوٹتا ہے. پھر علامہ فرماتے ہیں، اور یہ بات یہاں ہے قابل توجہ، یہ تعلق اس شہر یثرب سے جو شہر محبوب ہے، اس سے علامہ اپنے اس قلبی تعلق اور اس قلبی کیفیات کا ذکر ختم کرتے. 1905 میں غالباً پہلی مرتبہ، بہرحال اہل علم موجود ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، علامہ نے جب لندن کا سفر کیا تو جاتے ہوئے سرزمین حجاز کے قریب سے گزرے، اور جب سرزمین حجاز کی نظر پڑی تو اس پر جو قلبی کیفیات وارد ہوئی علامہ کی ذات پر، یہ خط جو ہے علامہ کا قابل توجہ ہے. اور اس مرد حق، اس مرد عاشق، اس مرد درویش، اس مرد کامل، اس حناف رسول کے ان قلبی کیفیات کی سمجھنے سے ان کے تصور ایمان کی خوب سمجھ آتی ہے. انہوں نے خط لکھا اور خط یہ کہا، اے عرب کی مقدس کر زمین. آگے کچھ عبارت، پھر آگے التجا کرتے ہیں، کاش میرے بد کردار جسم کی خاک تیری ریت کے ذروں سے مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی گرے. بہت صاحب یہ پڑھا تو اللہ گواہ ہے، ایسا وہ عبارت ہے کہ جی وجد کے لیے کہتا ہے. خدا جانے علامہ کی روح پر وجد رقص کی کیا کتنی تاریخ ہوگی جب وہ لکھتے ہوئے تصور میں دل ہوگی. جی کہتا ہے کہ میرے جسم کی خاک تیرے ریت کے ذروں سے مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی گرے، اور یہی آوازی میری زندگی کے تاریخ دنوں کا کفارہ ہو جائے. آئے آئے کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا، پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا، اس پاک سرزمین تک جا پہنچی جہاں کی گلیوں میں بلال کی آشکانہ آواز گونجتی ہے. یہ اقبال کے تصور تعلق عشقی کی دلالت کرتی. علامہ کی اگر سیرت پر غور کریں تو اس کا سبب بھی ملتا ہے. نیم عرض کر دوں کہ علامہ اقبال علیہ رحمت کی سیرت میں، آپ کی حیات میں، یہ خمیر اپنے والد گرامی کی تربیت کے ذریعے ڈالا گیا. یہ بیج تربیت میں ڈالا. محترمہ ڈاکٹر پروین شوقی صاحبہ بات کر رہی تھی تربیت کی والدہ کے حوالے سے. ان کا حق تھا کہ والدہ کے حوالے سے بات کریں, ہمارا حق تھا کہ والد کے حوالے سے بات کریں. یہ بھی درست ہے, یہ بھی درست ہے. بات ایک ہی ہے, یہ تربیت میں بیج ڈالا. ایک طرف انہوں نے بیان فرما دیا کہ وہ کیسی والدہ تھی جس نے اقبال کو پالا, اور یاد کر رہا ہوں وہ کیسے والد تھے جس نے اقبال کی پرورش کی اور اس کو یہ اقبال بنا کے خدمت کو عطا کیا. علامہ اپنی زبان سے فرماتے ہیں, اپنی بچپن کا اقبال ہے, اقبال عمر میں فرماتے ہیں, ایک خیال ہمارے دروازے پر آ گیا, اس نے دستک دی, بار بار دستک دی, ہم نے معذرت کی, روکا, لیکن وہ اریل فقیر تھا, اس نے جانے کا نام نہ لیا. باوجود یہ بچپن کی بات, باوجود روکنے کے جب وہ نہ روکا تو علامہ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس فقیر کو مارا. میں مار ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے والد گرامی تشریف لے آئے, تو انہوں نے پکڑ لیا. وہ فرمایا بیٹے اب یہاں اس والد کے کردار کی پتہ چلتا ہے کہ ایسے کردار سے پھر ایسی تربیت اور ایسی تربیت سے پھر ایسا اقبال کیوں نہ جنم لے. ہمارے ہیں کہ بیٹے ذرا تصور کرو, اب ہم بھی تصور محشر کر رکھتے ہیں قیامت کا, یوم جزا و سزا کا تصور ہمارے سامنے بھی ہے. وہ تصور تعلق اعتقادی کا, جو تصور روز محشر کا ہمارے سامنے ہے وہ تصور اعتقادی کی پیداوار ہے. میں تعلق عشقی کی بات کر رہا ہوں کہ تعلق عشقی کی پیداوار کیا تصور ہے. فرماتے ہیں بیٹے تصور کرو ذرا قیامت کے دن کا, جب میرے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میری پیشی ہوگی اور یہ گدائے درد مند وہاں تیری شکایت کر رہا ہوگا اور حضور مجھ سے تیرے اس عمل پر جواب طلب ہی فرمائے. علامہ کو جب بچ کر اس طرح کی تربیت دی گئی اور سمے بعد کی ریشے سفید مل نگر لگے دینی مل نگر در کدھر پی جور ناز جے با مکن پیش مولا بندہ را رسوا مکن. اللہ تھی بیٹے ذرا دیکھ وہ وقت جب میری سفید داڑھی, تیرے سفید داڑھی والے تمہیں باپ کا یہ عالم ہوگا کہ وہ حضور کے سامنے اس سے جواب طلبی ہو رہی ہوگی اور وہ خوف اور امید کی حالت میں لرزہ برندام ہوگا, لرزہ برندام ڈر رہا ہوگا. تو بیٹے ایسا ناروا ظلم اس بوڑھے باپ پر نہ کر کہ میں اپنے مولا کے حضور نادم و شرمندہ ہو جاؤں. اس انداز کی تربیت نے علامہ کے خلیل مشک رسول کے بیج بو دیے اور ایسے بیج بو دیے کہ مغرب کی فرنگی تہذیب کے یکایک جتنے حملے ہوئے وہ بھی اس بیج کو اور اس پودے کو جڑوں سے اخاڑ کے پھر نہ سکے. یہ جلوہ دانش فرنگ جو تھا وہ خاک یسرت و مدینہ کی لذتوں کو مٹا نہ سکا. علامہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق عشقی کو ہر قسم کے ایمانی ذوق و سرور کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں. ان کے نزدیک انسانی طبیعت کے اندر جو وجدانی کیفیت, جو ذوقی کیفیت, جو کیف و سرور ہے, جو انبساط ہے, یہ ساری کیفیتیں ان کا سرچشمہ عشق رسول ہے. یہ علامہ کا نقطہ نظر. فرماتے ہیں ذکر تو سرمایہ ذوق و سرور قوم را بارت بفکر اندر وجود, اے مقام و منزل ہر راہ ہرو جذب تو اندر دلے ہر راہ ہرو. آقا یہ جو آپ کا فکر ہے یہی ہر ذوق و سرور کا سرمایہ ہے. مزدور کی خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے آقا ہر مسافر کی مقام بھی آپ نے, منزل بھی آپ نے, اور ہر مسافر کے اندر جو سفر پر گامزن رہنے کی طلب ہے اس طلب اور اس کی جذب اور بنیاد ہی آپ کا عشق ہے. اور پھر حضور سے خطاب کرتے ہیں اس تعلق کے تقاضے میں خطاب میں کہتے ہیں لوح بھی تو یہ مقام فنا سے رسول, اور یہ فنا سے یہ مقام فنائیت سے کم یہ کرام صادر نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ال کتاب, دل بگے آب جی نہ رہ رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریت کو دیا تو نے تلی ہے آفتاب, شوکت خنجر و سلیم تیرے جمال کی نمود, فقر جنید و واجدید تیرے جمع تیرا جمال بے نقاب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, اور تیری نگاہ ناز سے دونوں نراز پا گئے, اپنے غیاب و جستجو عشق ہی نیرو اضطراب, عشق بھی تیری تربیت سے پل گیا اور عقل بھی تیری ہی تربیت سے پل گئی. یہ وہ مقام ثنا پر دیگر نگاہ اٹھاتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی یہ استغراق کے باعث ہر طرف حضور ہی کے حسن کا جلوہ گر دیکھتے ہیں. تو کبھی وہ کہتے ہیں ہر خدا بینی جہان رنگ بو ذاکر خاکش برو یا آرزو یا زمین مصطفیٰ ارا بہا یا ہری بندر تلاش مصطفیٰ. یا پھر اقبال بھی بولتے ہیں قوت عشق سے ہر پخت کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہو لگی پھول کہ بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ کافی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو.